آج جس مختصر سے لمحات میں آپ گفتگو کریں گے، یہ قرآنی مقدس کے بعض ضروری مطالب کو کس طرح کور کر لینا چاہیے، کیونکہ قرآن کی وسعتوں کی بات کریں تو یہ ایک بے پایان سمندر بھی ہے، اور اس کے مختصر سے مختصر مطالب بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس فقط کے سلسلے میں باور کرتے ہیں، لہذا قرآن کے وسیع سے وسیع ہونے اور مختصر سے مختصر ہونے کے بارے میں زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں اس سلسلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کن کن طریقوں سے قرآن کو، یعنی قرآن کے بعض ضروری مطالب کو کور کر لینا چاہیے۔ اس کے کئی طریقے ہیں، یعنی قرآن کو خلاصے کے طور پر سمجھنے کے کئی طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بعض ان آیات کو لیں جو اسلامی اور اسماعیلی نقطۂ نظر سے ضروری ہیں، کہ اگر ان آیات کو گہرائی سے سمجھ لیا جائے تو یوں ہوگا جیسا کہ ہم نے پورے قرآن کو سمجھ لیا۔ اس سلسلے میں مولانا مرتضیٰ علی صلی اللہ علیہ کا ایک ارشاد گرامی ہے جو فرمایا کہ ولنا کرائم القرآن، قرآن کی عظیم ترین آیات ہماری شان میں ہیں۔ اگر ہم ان عظیم ترین آیات کی حکمتوں کو سمجھ لیں تو انہی کے اندر سارے قرآن کا مطلب مل جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو قرآن کے مضامین قرار دیں، یہ اس لیے کہ قرآن کی اکثر و بیشتر آیتیں اسماء الہی کی تشریح و تفسیر ہوا کرتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کسی آیت کے آخر میں اکثر ایک اسم آتا ہے، یعنی خدا کا کوئی نام آتا ہے، اس صورت میں آیت کا سارا مطلب اس نام خدا میں سما جاتا ہے، اور ویسے بھی سوچا جائے تو یہ بات بڑی آسان ہے سمجھنے کے لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی ارشادات، جتنی بھی ہدایات اور جتنے بھی ارشادات آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف و صفات کے تحت ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے یا جو کچھ فرماتا ہے وہ اللہ کے ناموں کے تحت ہے، یعنی اللہ کی صفات کے تحت ہیں۔ یہ بحث الگ ہے کہ اللہ کا حقیقت میں قول و فعل ہے یا نہیں ہے، یہ موضوع ہی الگ ہے، لیکن فی الوقت ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں جیسا کہ اللہ کا قول ہو اور اس کا فعل ہو۔ چنانچہ ہم جب اللہ کے ناموں کی حقیقت کو سمجھ پائیں گے تو اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کا ایسنس آ جائے گا، اور اسی میں اللہ کا قانون اور اس کی عادت سے آگہی بھی حاصل ہوگی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا ایک اور طریقہ ہے قرآن کو کور کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر کتنی آیات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 6,666 ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ان آیات کے گروپ ہو سکتے ہیں یا کہ ان میں سے ہر آیت الگ قسم کی ہے۔ جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان تمام آیات کے گروپ ہیں اور یہ کل 12 گروپ ہیں۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے جب دیکھتے ہیں تو آیات امر کا گروپ ملتا ہے، اس کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی ہے کہ امر کیا ہے۔ امر کے معنی سب سے پہلے حکم کے ہیں، اور پھر یہ عالم امر بھی ہے وغیرہ۔ تو اس گروپ میں 1000 آیتیں ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی آیات امر سے متعلق ہیں ان کے آپس میں لازمی طور پر ربط ہیں، کنیکشن ہے۔ اس میں ہم امپورٹنٹ آیات کو چن سکتے ہیں اور امر کا ایک الگ موضوع بنا کے اس میں دیکھ سکتے ہیں، اس پر ریسرچ کر سکتے ہیں، اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس پر لکھ سکتے ہیں، اس پر بول سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہم نے ڈائیگرام بھی بنائے ہیں۔ مثال کے طور پر امر کے موضوع کے سلسلے میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ آیت پرنسپل قسم کی، اصول قسم کی ہے، اور اس آیت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جس آیت کے اندر خدا و رسول اور صاحب امر کا ایک ساتھ ذکر آتا ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ بتائیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ امر جو سب سے بلند ترین حقیقت ہے، اس کا یہاں اس طرح سے ذکر ہے کہ امر صاحب امر کے سپرد ہیں۔ وہ اس طرح کے جس آیت میں اللہ و رسول اور صاحب امر کا ذکر ہے تو آدی برحق کو یعنی امام زمان کو صاحب امر قرار دینا برحالی کی اسی آیت کے اندر اللہ کا بھی ذکر ہے اور رسول کا بھی ذکر ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میں نے کہا کہ امر سب سے بلند ترین حقیقت ہے، وہ اس لیے کہ اس کائنات کے پیدا کرنے میں سب سے پہلے لفظ کن آتا ہے اور کن امر۔ اور آپ جب بھی اسماعیلی یا اسلامی فلسفے کی کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں گے یا اپنی کائنات کے قصے میں جائیں گے یا قرآن کے اس امر کے موضوع کو لیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ خداوند عالم نے سب سے پہلے کن فرمایا۔ اب اس آیت کی روشنی میں جب ہم باور کرتے ہیں تو صاحب امر جو ہے وہ امام ہے، تو بہت ہی ممکن ہے کہ یہ کن بھی امام نے فرمایا ہو، کیونکہ خدا ہی نے فرمایا کہ کن کا مالک امام۔ یہ اس لیے کہ ابھی ابھی میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ وہ بحث سے الگ ہوگی کہ خدا کا قول اور فعل ہے یا نہیں ہے، تو لیکن قدرتی طور پر یہ بات سامنے آ گئی تو ہم اس کو کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بہرحال یہ تو بہت گہری بات تھی، ہمیں شاید نہیں بتا دینی چاہیے تھی یا بتا دینی چاہیے تھی۔ تو ہر صورت میں اب 1000 آیتیں اسی صاحب امر سے متعلق ہو جائیں گی۔ یہ بات الگ ہے کہ جہاں صرف اللہ کا ذکر ہے تو اس میں اللہ یہ ضرور فرمائے گا کہ اس نے کن فرمایا اور کن سے کائنات کو پیدا کیا، لیکن جس آیت کے اندر ان تین درجات کا ذکر آتا ہے، خدا، رسول اور امام کا، تو اس میں واضح طور پر خدا نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ امر کا مالک امام یہ۔ تو یہ بہت ممکن ہے کہ خدا جب فرماتا ہے کہ اس نے کن فرمایا وہ اس طرح سے فرمایا ہو کہ امام کے فعل کو، امام کے قول کو اپنی ذات سے اڈاپٹ کرتا ہو، کیونکہ یہ خدا کی عادت ہے۔ قرآن میں جا کے دیکھیں گے اور گہرائی کے ساتھ اسٹڈی کریں گے تو یہ راز آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا اپنے نمائندوں کے قول و فعل کو اپنی ذات سے ایڈاپٹ کرتا ہے. جیسے ایک آیت میں ہے کہ وہ مارا مائتا اس رمایتا ولیکن اللہ رحمہ. رسول جس وقت آپ نے کنکریاں پھینکی تو یہ آپ کا کنکریاں پھینکنا خدا کا پھینکنا. جیسے بیعت کے یعنی سلسلے میں فرماتا ہے کہ آپ نے جو لوگوں سے بیعت لی گویا وہ بیعت نہیں لی, آپ کا ہاتھ گویا میرا ہاتھ. تو جس طرح رسول کے قول و فعل کو خدا اپنی ذات سے منسوخ کر لیتا ہے, اسی طرح امام کے قول و فعل کو اپنی ذات سے منسوخ کر لیتا ہے. قرآن کے اندر سب سے اونچا موضوع ہے بھی امر سے متعلق. یہ بہت ہی باریک اور خاص بھی ہے, بلند ترین بھی ہے. جب مومنین اس کو سمجھ لیتے ہیں تو دیگر بدون کے سمجھنے میں دقت پیش نہیں آتی. اس سلسلے کی بات کو ہم کسی قدر مختصر کریں گے. اب امر کے بارے میں تھوڑی سی مثال پیش کی گئی, اس کے بعد نہیں سے متعلق جو ہزار آیات جو کا گروپ ہے اس کی طرف جاتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں. اور امر حکم کا نام ہے, کرنے کو کہنے کو امر کہا جاتا ہے, اور اس کے اپوزٹ میں نہیں ہے جو منع کرنے کا نام ہے. تو وہ بھی اس سے زیادہ متعلق نہیں ہے. جو امر کا مالک ہے وہی نہیں کا بھی مالک ہے, جو حکم کرتا ہے وہی منع بھی کرتا ہے. تو اگر آیت کا دوسرا گروپ بھی اسی کے ساتھ ضم ہو جاتا ہے اور یہ آیات بھی امام کے اندر میں آتی ہیں, اور اس میں زیادہ وقت نہیں لگائیں گے. اب تیسرے گروپ کی طرف جاتے ہیں, وہ ہے وعدہ. اور وعدہ اس چیز کا نام ہے جو قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو تم کو جنت دیا جائے گا. اس میں ہزار آیات ہیں وعدہ سے متعلق. تو یہ گروپ امر اور نہیں سے الگ نہیں ہو سکتا. تو جو حکم کا مالک ہے وہ وعدے کا بھی مالک ہے. بہت ممکن ہے کہ وعدہ بھی اسی نے کیا ہو اور خدا اس کو اپنی ذات سے منسوخ کر لیتا ہو. دوسرا گروپ ان آیات کا ہے جن میں وعید ہے. وعید من عربی میں ڈرانا, یعنی یہ فرمانا کہ اگر تم برا کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اس قسم کی آیات ہزار ہیں. تو یہ وعدہ کے اپوزٹ میں آتی ہیں. تو ڈرانا بھی اس کو چاہیے جو وعدہ کرتا ہے, وہ بھی امر سے الگ نہیں ہے. تیسرا گروپ مثالوں کا ہے کہ ان میں مثالیں بیان کی گئی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں سب سے بڑی اور سب سے اونچی مثال وہ ہے جس میں اللہ کے نور کی مثال دی گئی ہے. اس سے اونچی کوئی مثال نہیں, اس لیے کہ اس میں اللہ کے نور کی مثال ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مثال بعد میں کس طرح پیغمبر اور امام کی طرف جاتی ہے. پھر کبھی سوال بھی کرنا, نہیں تو ہم نے ایک کتاب کے اندر جو آیات نور پر لکھی گئی ہے اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ پیغمبر اور امام کے نور کا ذکر ہے. جو اللہ کا نور, اللہ کا نور ہے, پیغمبر کا نور ہے اور امام کا نور ہے, ایک ہی بات, کیونکہ ایک ہی نور. جس طرح نور روشنی کا نام ہے اسی طرح نور کی مثال نے ہم کو سمجھا دیا بڑی پاکیزگی کے ساتھ کہ نور اللہ کا, رسول کا اور امام کا ایک ہی. اس سے ہمیں آئے اطاعت کے سمجھنے میں بھی بڑی مدد ملی, کیونکہ جب ہم نے يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر کی آیت میں سوچا تھا تو اس میں شاید خیال گزرا تھا کہ اللہ کا نور، رسول کا نور اور امام کا نور الگ الگ ہو، لیکن آئے نور نے ہم کو سمجھا دیا کہ وہ ایک ہی نور. جب ہم کو معلوم ہوا کہ سب سے جو بڑی مثال ہے اس میں ایک ہی حقیقت ہے، تو ہر مثال میں جو خدا کے بارے میں ہو یا پیغمبر کے بارے میں یا امام کے بارے میں، تو ایک ہی بات کہنا چاہیے کہ امام ہی کی مثال، کیونکہ خدا کی تعویل بھی امام ہیں اور پیغمبر کے جانشین بھی امام ہیں. تو اسی طرح ہزار آیات جو مثالوں سے متعلق ہیں وہ بھی اس صاحب امر سے متعلق ہو جاتی ہیں. اس کے بعد قصص یعنی پرانی حکایات یا پرانی سٹوریز پر ہزار آیات، تو یہ آیات بھی امام سے الگ نہیں ہیں، اس لیے کہ امام خدا کی تعویل ہیں اور پیغمبر ان کے ساتھی بھی ہیں، ان کے وزیر بھی ہیں، ان کے جانشین بھی ہیں، اور ان تعویلات کے اندر، ان قسم کی تعویلات کے اندر بھی امام اور اس کے حدود کا ذکر آتا ہے. اس کے بعد حلال سے متعلق 250 آیات ہیں، یعنی دنیا کے اندر کون سی چیز حلال ہے یا کون سا جانور حلال ہے. تو یہ ایک شرعی موضوع ہے اور اس کا سمجھنا بہت ہی آسان ہے، اس میں کوئی وجہ نہیں ہے یعنی حلال چیزوں کو سمجھنا. اور دوسری آیات ہیں 250، تو اس گروپ سے متعلق بھی کوئی الجھن نہیں ہے کہ وہ ایک گویا کی موضوع ہے حرام سے متعلق، اس کو کور کرنا البتہ مشکل نہیں ہے اور وہ عقائد کی بات نہیں ہے، حلال اور حرام کی بات ہے. دونوں ملا کر 500 آیات بنتی ہیں، 250 اور 250. تیسرا ایک اور گروپ ہے جو 100 آیات پر مشتمل ہے، اس کے اندر تسبیحیں ہیں اور دعائیں ہیں. یہ موضوع بھی بہت ہی آپ کے لیے آسان ہے، تو اس میں عبادت ہے، اس میں تسبیح ہے، تو دعائیہ انداز میں ہیں، خدا کی پاکیزگی کے بارے میں ہیں، تو یہ مشکل نہیں ہے. سب سے آخر میں جو موضوع رہتا ہے وہ آیات متحرکہ ہیں، یعنی مسلینیس، جو 66 آیات ہیں. یہ مختلف آیات ہیں، ان کا کوئی مشترکہ موضوع نہیں بلکہ مختلف موضوعات پر ہیں، اور ان میں سے ہر ایک آیت کو دیکھنا اور اس کی نوعیت کو سمجھنا آسان. اسی طرح ان 10 گروپوں میں قرآن تمام ہو جاتا ہے، اور قرآن کے ضروری مطالب کو کور کرنے کے لیے ایک اور طریقہ ہے، تو انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں جو ہزار آیات پر مشتمل ہیں. ان قصوں کو لیں تو انبیاء کرام کی تبلیغ و دعوت، ان کے طریقۂ کار، ان کی زندگی کے مختصر حالات، ان کے زمانے کے مومنین اور کفار کے احوال، پھر اس کے اندر جو کچھ تعویل کا حصہ ہے وہ، اس سے بھی کافی حد تک قرآن کور ہو جاتا ہے. اور یہ ذکر اس لیے آیا کہ ہمارے ایک بزرگ سکالر نے، جو اپنے زمانے کے بزرگ تھے، عزی نعمان نے اساس التاویل کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں انبیاء علیہ السلام کے ضروری قصے ہیں اور ان کی تاویلات ہیں. وہ اس چیز کی اہمیت کو جانتے تھے اس لیے انہوں نے کتاب بنائی. بہرحال آپ کی ہماری یہ کوشش ہے کہ قرآن پر کچھ کام کیا جائے, قرآن پر کچھ ریسرچ کی جائے. کیوں, کس لیے ضروری ہے؟ بہت سے معنوں میں یہ کام ضروری ہے اور اس کی بہت سی وجہیں ہیں, اس کی ضرورت ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اب تک خانہ علمت نے اس پر کافی کام کیا ہے, اور اگر اس کام پر کچھ اور بڑھا دیا جائے تو یہ بہت ہی مفید کام ہو سکتا ہے. بلکہ کہنا چاہیے کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ بہت ہوا, بہت امپورٹنٹ کام ہوا, کیونکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ سے, ہم سے یا کسی اور سے کیا کام آ سکتا ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کام آتا ہے اس کی زمانے میں اہمیت ہے یا نہیں. اگر اہمیت نہیں ہے تو ٹھیک ہے, جو کام آپ کرتے ہیں دوسرا بھی کرتا ہے, تیسرا بھی کر سکتا ہے, بہت سے ہی کر سکتے ہیں, تو اس کام کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس جب پتہ چلتا ہے کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں بڑا عام ہے, بڑا اہم ہے, عام نہیں ہے, خاص ہے, تو پھر آپ کو کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ ایک اشارہ ہوتا ہے خدا کی طرف سے کہ آپ کو شاید اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ایک اور وجہ اس کی یہ ہے, جہاں لوگ اسماعیلیوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ اسماعیلی قرآن پر عمل نہیں کرتے, وہاں ہم یہ ثابت کیوں نہیں کرے کہ قرآن بھی اور صاحب قرآن بھی ہمارا ہے. اور اس کا ثبوت یہ کہ اس کے اندر جو بید ہیں, جو حکمت ہے, جو تعویل ہیں, جو حقیقت ہیں, اس کو امام اور اس کے لشکر جس طرح جانتے ہیں اس طرح کوئی نہیں جانتا, بہت سے معنوں میں اور بہت سی مثالوں میں. ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی ہوشمند یا خاندہ اسماعیلی کو بات کرنی ہے اپنے برادر مسلمانوں کے ساتھ تو قرآن سے بات کرنی چاہیے. اور جہاں لوگ قرآن سے بات کرتے ہیں وہاں ہم چپ رہیں تو یہ ہماری بڑی مخلصی ہوگی. ابھی صبح جو بات ہوئی کہ خدا نے لوہا اس لیے بھیجا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کر رہا ہے, اس کام کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ یہ کام اللہ کی مدد اراد پاتا ہے اور اس کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں کی مدد ہوتی ہے اس سے, تو کیا نہیں کرے. بہرحال میں نے اپنی گفتگو میں ایک طرف سے تو یہ بتا دیا کہ ہم کس طرح قرآن کے خاص خاص مطالب کو کور کر سکتے ہیں, اور دوسری طرف سے اس کام کی اہمیت کے بارے میں کچھ بات کی. اب ہم شاید دوسری باتیں کریں گے, اور اس میں آپ بھی کوئی مشورہ دیں, آپ یقین دلائیں کہ ہم یہ قرآن پر ریسرچ ورک کر سکتے ہیں یا نہیں. تو مددگار خداوند ہے, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم حرکت کریں, کوشش کریں, تو ہماری اس نیک نیتی سے کچھ تو ملے گا اور کچھ تو خداوند راضی ہوگا. اس میں آپ سب یک دل ہو کے کوشش کریں, اس میں ایک دو پر نہیں ہیں, آپ سب پر ہیں کہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ذوق سے, شوق سے کام کریں, اپنے استادوں کو مجبور کریں کہ وہ آپ کے ذوق کو دیکھ کے حرکت میں آئیں, کام کریں. آپ خاموش ہو جائیں گے ان کو تو بہانہ مل جائے گا کسی بھی مرحلے پر اپنی کمزوری کو اور اپنی تھکان کو آپ کے اور اس آپ کی بھی حصے میں چھپا کے وہ خاموش ہو جائیں گے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ حرکت میں آئیں, آپ کام کریں, ان کو مجبور کریں, وہ بھی کام کریں گے آپ کے ساتھ. میں فی الحال اتنی گفتگو کے بعد रुक जाऊंगा और मैं देखूंगा कि आपके पास में क्या क्या ले क्या मशवरा है। वैसे तो हमने अपनी तरफ से कुरान की सात मंजिलों के लिए सात ग्रुप बनाए,